أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. பாரா நம்பர் 8, சூரத்துல் ஆராஃப், ஆயத் நம்பர் 75, 76, 78, 79 ஆப்கே சாமனே படி கை. اللہ فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا, سردار لوگ تکبل کرنے والے تھے علیہ السلام کی قوم میں سے, ان لوگوں نے کہا غریب لوگوں کو جو ان میں ایمان لا چکے تھے, تعلمون, کیا تم کو یقین ہے, کیا تم جانتے ہو, بے شک صالح علیہ الصلات والسلام ان کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے. مومنین نے کہا, غریبوں نے کہا, انا بما ارسل به مؤمنون, ہم تو جو وہ لے کر آئے ہیں اس پر بھی یقین رکھتے ہیں. قال الذین استکبروا, تو متکبرین کہنے لگے, جس پر تم کو یقین ہے ہم اس کو نہیں مانتے. عقروا الناقہ, انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور ان کے رب کے حکم سے پھر گئے اور کہنے لگے, یا صالح, او صالح علیہ الصلوۃ والسلام, ائتنا بما تعدنا, اس سے تم ہم کو ڈراتے ہو, لاؤ اگر تم رسولوں میں سے ہو. اخذتهم الرجفہ, زلزلے نے ان کو پکڑ لیا اور صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے. صالح علیہ السلام ان کی طرف گئے اور کہنے لگے, اے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالت ربی, بے شک میں تم کو اپنے رب کے میسج کو پہنچا چکا تھا, میں تمہارا خیر خواہ تھا لیکن تم نے میری نصیحت کو پسند نہیں کیا. اس پہلی آیت میں, آیت نمبر 75 میں دو لفظ استعمال فرمائے اللہ پاک نے, استکبروا و استضعفوا. استکبروا, استضعفوا, متکبرین نے کمزوروں کو کہا. کمزور کون ہوتے ہیں, کس کو انہوں نے کمزور سمجھا؟ جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے. یہ ہر امت میں, ہر نبی کے دور میں ایسا رہا ہے, ایمان لانے والے کو کمزور سمجھا جاتا ہے اور ایمان لانے والے بھی سب سے پہلے غریب اور کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جلد اول میں صفحہ 84 پر حدیث نقل فرمائی، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغربا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسلام کی ابتدا غربت والوں سے ہوئی ہے، غریب لوگوں نے سب سے پہلے دین کو قبول کیا ہے. وسيعود كما بدأ، ایسا ہی ہو جائے گا جیسے ابتدا ہوئی، غربا لوگ رہ جائیں گے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتوبا للغربا، خوشخبری ہو ان غریبوں کے لیے، خوشخبری. عام طور پر یہ معمول رہا ہے کہ قوم کے مالداروں نے غریب ایمان لانے والوں کو ستایا ہے. سب سے پہلے نشان ہر مذہب میں، ہر نبی کے زمانے میں غریب لوگ ہی بنے ہیں. انہی کو مارا گیا، انہی کو ستایا گیا، انہی کے گھر جلائے گئے، انہی کو گھر سے نکالا گیا. کیوں؟ اسلام کی وجہ سے، کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہاں پر وہی بات ہے، تکبر کرنے والوں نے غریب لوگوں سے کہا، جو آنے پینے میں، کپڑے میں، مکان میں غریب تھے لیکن دل کے مالدار تھے، دل کے مالدار تھے. اور وہ تھا کلمہ ان کے دل میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی مالدار ہے، وہی مالدار ہے ہمیشہ کے لیے. دنیا کی زندگی تو بالکل تھوڑی ہے، ہمیشہ کی زندگی کا مالدار تو وہ ہے جس کے دل میں کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یہ اپنے آپ کو برا سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ بڑے نہیں ہیں. حقیقت میں بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. کہنے میں بڑے ہیں یہ، لیکن حقیقت میں اللہ بڑا ہے. ہر نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس میں اعلان بھی کیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چار بار، کہ سب سے بڑا اللہ ہے. نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں دیکھو ابتدا ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. کی ملمت بڑا عجیب نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کہہ کر کوئی اور صفت کو لے آتے اللہ کی، لیکن یہ حکم نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر. اے جانور کو ذبح کرنے والا، اونٹ کو ذبح کرنے والا، گائے کو ذبح کرنے والا، دمبے کو ذبح کرنے والا، کہیں ذبح کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھ لینا تکبر میں آ کر کہ میرے اندر وہ طاقت ہے کہ میں اونٹ کو بھی ذبح کر سکتا ہوں، گائے کو بھی ذبح کر سکتا ہوں، بھینس کو بھی ذبح کر سکتا ہوں، جانوروں کو ذبح کرنے کی میرے اندر طاقت ہے. اللہ کہتے ہیں ذبح کرتے ہوئے بھی یہ سوچ لینا کہ تو اگرچہ ذبح کرنے والا ہے لیکن تجھ سے بڑا بھی کوئی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، نقطہ ہے، سب سے بڑا اللہ. اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کو کسی نے پوچھا توازو کس کو کہتے ہیں، توازو کس کو کہتے ہیں؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توازو آدمی اپنے گھر سے قدم باہر نکالے، جہاں جانا ہے جائے، واپس اپنے گھر میں قدم رکھیں، چاہے ایک گھنٹہ باہر گیا، دو گھنٹہ، ایک ہفتہ، دو ہفتے کا سفر، لیکن گھر سے باہر گیا، واپس اپنے گھر میں آنے تک، جب تک جس نے دین باہر رہا ہے، ان دینوں میں جن کو بھی اس نے دیکھا یہی سمجھے یہ سب مجھ سے بڑے ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں، سب مجھ سے بڑے، میں سب سے چھوٹا ہوں. یہ توازو ہے. کسی کی حقارت، تحقیر نہ کی جائے، کسی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ اس لیے حکیم الامت کی بات، اللہ اکبر، مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں نے اس کان سے سنا، حکیم الامت نے ایک مجلس میں بہت عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ میں مسلمان کو تو اپنے سے بڑا سمجھتا ہی ہوں، لیکن کافر کو بھی احتمالاً لفظ کا استعمال فرمایا حضرت نے، احتمالاً میں اپنے سے بڑا سمجھتا ہوں۔ احتمال کا کیا مطلب ہے؟ احتمال کا مطلب کافر جو کفر کرتا ہے یہ کفر بہت برا ہے، مشرکین شرک کرتا ہے یہ شرک بہت برا ہے، منافقین منافقت کرتا ہے یہ بہت برا ہے، لیکن احتمالاً اس کافر انسان کو میں اپنے سے بڑا سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے پہلے، اس کے مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، اس کو ولی بنا دے، اس کو نیک بنا دے، جو مجھ سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں انسانی اعتبار سے ہر کافر احتمالاً مجھ سے بڑا ہے۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں تواضع ہو، ہر ایک کے اندر یہ بات نہیں، یہ کہیں۔ محمد حضرت محمد اللہ علیہ مرتبہ چل رہے تھے، اللہ اکبر، مریدین تو ساتھ میں ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چائے سے زیادہ پیالے زیادہ، وہ کپ زیادہ گرم ہو جاتا ہے، چائے ہوتی ہے نا اتنی گرم نہیں ہوتی، لیکن جس کپ میں وہ کپ زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ حضرت جا رہے تھے، حضرت ہر وقت کہتے تھے میرے آگے پیچھے نہ چلو، مجھے آگے چلنے، اچھا آرام سے چلنے دو، میں اس طرح چلوں بس میرے ساتھ کوئی نہ ہو تاکہ مجھے تکلف نہ کرنا پڑے، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی آگے کوئی پیچھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کو پسند نہیں فرما۔ ایک مرید نے، چل رہے تھے راستے میں، وہ بھنگی صبح صبح راستہ صاف کرتا ہے نا، بھنگی صبح صبح راستہ صاف کرتا ہے، تو ایک مرید جلدی جلدی آگے گیا، ابھی صاف کرنا بند کر ہمارے حضرت تشریف لا رہے ہیں، ہمارے حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ حکیم الامت کے کان میں یہ بات پہنچی کہ اس نے اس کام والے کو صاف کرتے ہوئے روک دیا، حضرت نے روڈ کے اوپر راستے میں ہی اس مرید کو ایسا ڈانٹا کہ یہ سرکاری آدمی ہے، سرکار کا کام میں لگا ہوا ہے، آپ نے اس کو میری وجہ سے روک دیا، کیا تم نے مجھے فرعون سمجھ لیا ہے؟ کیا تم نے مجھے فرعون سمجھ لیا ہے؟ اس کو اس کا کام کرنے دو، وہ سرکار کا ملازم ہے، اس کو کام سے کیوں روکا آپ نے؟ میں کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو بھی نہیں، سب بڑے ہیں، ہمیں پتا نہیں اللہ کیا کون پیارا ہے، کون پیارا ہے، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ مال و دولت سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، بڑے بڑی گاڑیوں اور گھروں سے بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف و تقویٰ ہو۔ آگے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اسی بات کو نقل فرماتے ہیں، عام طور پر جو دین کی طرف نئے لگے ہو، فرمایا پہلے کبھی نماز نہیں پڑھتا، اب نماز پڑھنا شروع کر دی پابندی سے، پہلے ایسے کپڑے نہیں پہنتا تھا، اب تو عالمانہ کپڑے پہننا شروع کر دیا، جبا ہے، کفنی ہے، ٹوپی ہے، امامہ ہے، سب کچھ، پہلے جماعت میں نہیں گیا، اب اس نے چلا لگا دیا ہے، ساری مثال بیان فرمائی، پہلے کبھی گیا نہیں مدرسے میں، ابھی نیا نیا گیا ہوا ہے، اب آ گیا۔ اب شیطان ایسے کو جلدی پکڑتا ہے، ایسے کو دیکھنا، پہلے تو نہیں تھا، اب تو تو نمازی بن گیا، اب تو تو ماشاءاللہ مدرسے میں جانے والا حافظ بن رہا ہے، تو نے چلا لگا دیا ہے، اب تو آگے بڑھ رہا ہے، یہ سب ہے نا، یہ سب تجھ سے سب چھوٹے ہیں، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اس کے دل میں یہ عجب، یہ خود پسندی، یہ بڑائی شیطان ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ پھر یہ سب کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، میں ہی سب سے بڑا، یہ سب ایسے ہی ہے۔ اسی لیے امام ترمذی کی وہ حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بیمار کو بھی دیکھو تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، اپاہج کو بھی دیکھو حقیر نہ سمجھو۔ اور عجیب دعا سکھائی ہمیں، فرمایا جب تم کسی پریشان حال کو پریشان دیکھو، کسی بیمار کو بیمار دیکھو یہ دعا پر لیا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مم مبتلاہو وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عربی میں یاد نہ رہے تو اردو میں دعا کر لی جائے، الحمدللہ الذی عافانی مم مبتلا ہو، اللہ تو نے مجھے عافیت دی ہے اس بیماری سے جس بیماری میں یہ آدمی مبتلا ہے. فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور تو نے مجھے درجہ دیا ہے، فضیلت دی ہے تمام لوگوں کے اندر میں. اللہ کا شکر ادا کرے، اس سے کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پوری زندگی ان بیماری سے تمہاری حفاظت کر لے گا. دعا تو سکھا دی، ہمارا کام بن گیا. ڈاکٹر عبد الحی صاحب بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا میں تو ہسپتالوں سے کے پاس سے جب بھی گزرتا ہوں تو میں یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، ہسپتال کے پاس سے گزر جاتا ہوں تو بھی ان ہسپتال میں جاؤ گے تو کتنے کیسے کس قسم کے مریض پڑے ہوئے ہوں گے، کیسی کیسی بیماریوں میں وہیں سے گزرتے ہوئے، اگرچہ میں اندر نہیں گیا لیکن وہیں کے پاس سے گزر گیا تو میں نے یہ دعا پڑھ لی، اور پڑھ لینے کا میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ اللہ یہ سارے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں کیسی کیسی بیماریوں میں، تو نے فرمایا تیرے نبی نے جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے ان تمام بیماریوں سے اللہ حفاظت کر لیتا ہے. ہمارے استاد محترم تھے، وہ تو عجیب بات اس حدیث پر فرمایا کرتے تھے ترمذی میں، مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی اسماعیل واری والا صاحب، بڑی عجیب بات فرمایا کہ ہم تو جب کہیں جگہ پر جاتے ہیں بیان کے لیے تو راستے میں دیکھتے ہیں سینما ہال کے سامنے لائن لگی ہوئی ہے ٹکٹوں کے لیے، یا فلم دیکھنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ہم وہاں سے گزر جاتے ہیں تو اس وقت بھی ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو تو ہدایت دے دے، اور اللہ یہ جس لائن میں کھڑا ہے تو جسے چاہتا ہے ایسا کر سکتا ہے کہ اس لائن میں کھڑا کر سکتا ہے، برائی کے لیے، سینما کے لیے، فلم کے لیے، لیکن اللہ تو نے مجھے اس گناہ سے بھی بچا لیا ہے تو اس وقت بھی ہم یہ دعا پر لیتے ہیں، اللہ ہم کو ایسے گناہوں سے بھی حفاظت کر لیتا ہے. تکبر کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھے، سب بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم کچھ نہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے، ایک آدمی سولی پر لٹکا دیا گیا، سولی پر. حضرت وہاں سے پہنچے، دیکھا اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک پیر کٹا ہوا ہے، وہاں پر پہنچے اس کے پیر کو بوسا دیا، سوری پر لٹکا ہوا ہے اس کے پیر کو بوسا دیا. مریدین نے کہا حضرت یہ تو سب سے بڑا چور ڈاکو ہے، سب سے بڑا گندہ ہے، اسی وجہ سے اس کو پھانسی کی سزا لگی ہے اور آپ اس کے پیر کو ایک مرتبہ چوم لیا آپ نے، کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا تمہیں پتا ہے اس کا ایک ہاتھ کاٹا گیا اس لیے کہ اس نے ایک بار چوری کی، پھر دوبارہ چوری کی، اس کا پیر کاٹا گیا، تیسری بار اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا. میں نے اس آدمی کی اندر ایک صفت ہے، ایک صفت ہے، اس کو صفت استقامت کہتے ہیں، صفت استقامت کہتے ہیں. ہاتھ کاٹا ہے، یہ چاہتا تو اپنی زندگی بدل سکتا تھا، پیر کاٹا تو چاہتا تھا چوری بند کر سکتا تھا لیکن نہیں بن کی، اس پر قائم رہا، قائم رہا، قائم رہا، یہاں تک کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا. اس کے اندر جو صفت تھی استقامت، اس استقامت کی صفت کی وجہ سے میں نے اسے بوسا دیا ہے. سن لو، سن لو، اس طرح کہا سب کو کہ اگر یہی استقامت کی صفت ہمارے اندر آ جائیں، نماز میں آ جائیں کہ نماز پر قائم رہے، عبادت میں آ جائیں، زکات میں آ جائیں، ساری عبادتوں میں آ جائیں، گناہ کے چھوڑنے پر آ جائیں، تو قیامت کے دن فرشتے فرشتے ہمارے پیر کو چوم لیں گے. استقامت. قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، متکبرین نے کہا کس قوم سے؟ کہا ایمان والے کمزوروں سے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت سفیان سوری کے پاس پہنچے اور فرمایا کرتے تھے بڑی عجیب بات، سفیان سوری سے مجھے حدیث مل جائے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے مجھے مسئلہ مل جائے، میں پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں سفیان سوری سے مجھے حدیث مل جائے، بڑا محدث ہے یہ, ان سے مجھے حدیث مل جائے میرا کام بن گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسائل مل جائے میرا کام بن گیا. ایک مرتبہ سفیان ثوری کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی نے آ کر سوال کیا سفیان ثوری سے, آپ کے پاس اتنے پیسے, یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہے دنیا کی ساری چیزیں. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا, فرمایا یہ دولت کو, دنیا کی دولت کو میں نے اس لیے رکھا ہے, اس لیے رکھا ہے تاکہ دنیا کے مالدار لوگ ہمیں ٹیشو اور رومال نہ بنائے, جس طرح چاہے استعمال نہ کریں, ہمیں نے بتایا ہمارے پاس بھی ہے. ہم اس کے دل سے حقارت کرتے ہیں دنیا کی, لیکن تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں قرآن اور حدیث کا احترام ہو, ذلیل نہ سمجھے. اور اسی آیت پر علماء نے پھر بحث کی ہے کہ مالدار اچھا ہے یا فقیر اچھا ہے. استکبرو وستدعفو والی آیت کے نیچے مفسرین نے بحث کر دی ہے مالدار اچھا ہے یا فقیر اچھا ہے, لمبی بحث کی ہے, ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل کو بیان کیا ہے, مالدار والوں نے بھی, یعنی مال کی فضائل میں اور غربت کے فضائل کی جو احادیث ہے اور جو فضائل ہے سب کو بیان کیا ہے. کچھ بھی ہو, خلاصہ یہ ہے جو ہم اپنے استاد محترم حضرت مولانا بوسری صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا کرتے تھے, اس کا خلاصہ یہ ہے. فرمایا اتنا مال ہو کہ ہم کسی کا محتاج نہ ہو, اتنا مال ہمارے پاس ہو کہ ہم کسی کا محتاج نہ ہو, اور اتنی دولت بھی نہ ہو کہ ہمارے دل میں تکبر پیدا ہو جائے. دونوں چیزیں آ گئی اس میں. قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. پوچھ رہے ہیں کیا تم جانتے ہو صالح علیہ السلام رسول ہے, رب کا بھیجا ہوا؟ جواب تو دینا چاہیے تھا ہاں یہ رسول ہے. کیا جواب دے دیتے؟ رسول ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ ہی از اے میسنجر آف اللہ. دے سیڈ انا بما ارسل به مؤمنون, یہ جو چیز لے کر آئے ہیں, جو چیز لے کر آئے ہیں یعنی اللہ کا پیغام, ہم اس پر بے یقین کرتے ہیں. جب اس پر یقین ہے تو نبی پر تو بدرجہ اولا ہمارا یقین ہے. یہی بات کہی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں معراج میں تشریف لے گئے, جب واپس آئے مکہ والوں کو سنایا میں تو معراج میں گیا, میں نے یہ دیکھا مسجد اقصا گیا, وہاں سے پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, چوتھے آسمان, پانچویں آسمان, چھٹی آسمان, ساتویں آسمان, عرش معلی پہنچا, جنت کی سیر کی, جہنم کو دیکھا, واپس آ گیا. اور واپس آ گیا قوم کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی, نہیں آ رہی تھی. ابو جہل وہاں سے اٹھا اور گیا جلدی جلدی کن کے پاس؟ سچے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, نبوت سے پہلے کے بھی اور نبوت کے بعد بھی. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے پاس, ہمارے پاس مفسرین فرماتے ہیں قیامت میں اللہ سب کو جنت دے دے گا, سب کو جنت دے دے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے جائیں گے, سب سے بڑی جنت جنت الفردوس, سب سے بڑی جنت, سب سے اعلیٰ, سب سے اونچی جنت میں چلے جائیں گے. اس وقت کہیں گے اللہ کہیں گے مانگو سب, جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو. سب کہیں گے جو کچھ ملنا تھا ہمیں مل چکا ہے, اب کیا باقی ہے؟ ہر ایک قوم کو بعد میں اللہ کی زیارت ملے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں کیا مانگوں؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے اللہ تو نے کہا کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا, راضی کر دوں گا. يُعْتِيكَ ایسا صیغہ استعمال کیا, پچھلے زمانے میں تو نے راضی کیا ہی ہے, بعد میں حال میں بھی اور مستقبل میں میں راضی تب ہوں گا کہ میرا ابو بکر دنیا میں میرے ساتھ رہا, قبر میں میرے ساتھ رہا, آج بھی میرے ساتھ آ جائیں, آج بھی میرے ساتھ آ جائے. کوئی مشکل ہے؟ نبی کی امید نہیں پوری کی جائے گی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان کتنا تھا,
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کا احسان میں ادا کر چکا ہوں لیکن میرے ابو بکر کا احسان میرا اللہ ادا کرے گا. اٹ کے کپڑے پہنے ہیں مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے, ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہے انسانی شکل میں, جبریل علیہ السلام تشریف لائے ٹاٹ کا کپڑا. یہ بات کہاں لکھی ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کی پہلے پارے کی تفسیر, تیسویں پارے کی تفسیر. اگر یہ شاہ صاحب کو اللہ لمبی زندگی دیتے تو تفسیر کا حق ادا کر دیتے. شاہ صاحب نے فرمایا ٹاٹ کا کپڑا پہن کر جبرائیل تشریف لائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل آج ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہے, موٹا سا کپڑا, یہ کپڑا پہنا؟ فرمایا میں نے اکیلے نے نہیں پہنا, پہلے آسمان سے لے کر ساتوں آسمان کے فرشتوں کو اللہ نے آج حکم دیا ہے سب ٹاٹ کا لباس پہن لو, اس لیے کہ میرے نبی کا ساتھی ابو بکر ٹاٹ کا لباس پہن کر سامنے بیٹھا ہوا ہے, سامنے بیٹھا ہوا. کیوں؟ رات اگلی رات میں بیٹی نے پوچھا ابا جان آپ چین سے سو نہیں رہے, کروٹ 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 ادھر ادھر, کیا بات ہے نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا میرے نبی کو کچھ پیسے کی ضرورت ہے, کچھ ضرورت ہے, کچھ ضرورت ہے, کچھ تقاضے ہیں, اور ابو بکر کے بدن پر 35 درہم کا مہنگا کپڑا ہے. صبح اٹھے اس کپڑے کو نکالا اور ٹاٹ کا کپڑا پہنا, بازار میں گئے اور اس کپڑے کو بیچ دیا, اور وہ 35 درہم حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا اور اس پر ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہوا تھا. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرمایا ابو جہل نے جب یہ بات کہی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو جہل, جب اس نے کہا نا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دیکھو نا دوست اوپر گئے آگے کیسے آگے کیسے گئے کیسے آگے, سمجھ میں آنے والی بات نہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر, جواب کیا تھا؟ فرمایا میرا نبی عرش کی بات لے کر ہمیں بتلاتا ہے ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں, یہ تو دنیا سے اوپر جانا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے, ہمارا یقین تو اور زیادہ ہے. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی قالوا انا بما ارسل به مؤمنون, یہ ایمان والوں کا یہی جواب ہوا کرتا ہے. اور ایک اور مسئلہ یہاں سے مفسرین نے بیان فرمایا, ایمان والوں کو حقیر وہی سمجھتا ہے جو جس کا دل تکبر سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اس کے دل میں تکبر ہوتا ہے. دیکھو نا, قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا, آگے فرمایا قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون, چاہیے تو تھا مسلمان بن جاتے, چاہیے تو تھا اسلام قبول کر لیتے, لیکن کہا جس نبی کے بارے میں تم کہہ رہے ہو یہ اللہ کا رسول ہے اس نبی کا ہم انکار کرتے ہیں. کفر یہاں انکار کے معنی میں ہے, تھے تو کافر ہی لیکن یہاں پر لفظ ہے انکار کا, ڈینائڈ, ریجیکٹ کر دیا. اس لیے کافر جو کھیت میں کھیتی کرنے والے کسان کو عربی میں کافر کہتے ہیں, وہ ہمارا اردو والا کافر نہیں بھائی, یہ کافر ہے, کسی کسان کو کہنا نہیں, ہندوستان پاکستان جا کے ڈنڈا اٹھا کے مار دے گا. یہ عربی کا لفظ ہے کافر کے معنی, کفر کافر کے معنی ہے, چونکہ وہ دانے کو زمین کو فاڑ کر نیچے چھپاتا ہے پھر اوپر مٹی لگا دیتا ہے, اس لیے اس کو عربی میں کافر کہتے ہیں. یہاں پر کافر کا معنی انکار کے ہیں, اور کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر اس کو کہتے ہیں جو عناد میں دشمنی میں حق کا انکار کر دے, اس کو کہا جاتا ہے کافر. اور مشرک اللہ کی صفتوں میں, اللہ کی جو صفت ہے رحمان رحیم ہے, غفار ہے, غفور ہے, ستار ہے, رزاق ہے, یہ ساری صفتیں, عالم الغیب, ساری صفتیں ہیں, ان صفتوں میں دوسرے مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کر دے یہ مشرک ہے. اور منافق زبان سے اقرار کرے اور دل سے انکار کرے وہ منافق ہے. اور ملحد, ملحد جو دین کے اندر کجی کجروی, ہر دین کے کام میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن نکالے, چاہے اللہ نے کہی نہیں ہے, نبی نے کہی نہیں ہے, صحابہ سے منقول نہیں ہے, اپنی طرف سے قرآن کی بات کی دوسری میننگ بیان کر دے یا حدیث کا دوسرا مطلب بیان کر دے جو اللہ کے حکم, نبی کے حکم, صحابہ کے حکم کے بالکل خلاف, یہ ملحد ہے. فرمایا کافرون, انکار کرتے ہیں. میں نے کل بھی واقعہ سنایا, پھر کیا ہوا آگے, سارے دشمن تھے نا, فآکر الناقت, اونٹنی کے پیر کاٹ دیے, وعتوا عن امر ربهم, ہر وقت انہوں نے کوشش کی ہے معجزہ جو بھی دکھایا جائے اسے توڑ دو, یا تو پھر معجزہ بتانے والے نبی کو ہی ختم کر دو. وعتوا عن امر ربهم, نافرمان بن گئے اپنے رب کے حکم کے. اور کتنی جرت کی انہوں نے, کتنی جرت ہوئی ان کو, کتنی جرت, کہنے لگے تم جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہو یا جو وعیدے ہمیں سناتے رہتے ہو, جہنم ایسا ہے ایسا ایسا ہے, لاؤ اس کو اگر تم رسول ہے. ایک تو کفر, پھر انکار, اور اوپر سے جرت. ہاں اللہ کو غصہ آتا ہے اس بندے پر جس نے رات میں گناہ کیا, رات میں گناہ کیا, اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا, صبح اٹھ کر لوگوں کے سامنے اپنے اس گناہ کو خوشی خوشی بیان کرتا ہے, میں نے یہ زنا کیا, میں نے یہ چوری کی, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. اللہ کو اس بندے پر بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے تیرے گناہ کو چھپایا اور تو جرت کر کے لوگوں کے سامنے اس گناہ کو بیان کرتا ہے, تجھے ڈبل گناہ سزا دی جائے گی. جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا یہ عادت ہے, گناہ کرتے ہیں پھر لوگوں کے سامنے, دوستوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں. لاؤ تم اپنے رسول کو, تم رسول ہے تو آؤ, تم یہ وعدے کو لاؤ سچے ہو تو. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, پارہ نمبر 19 کے آخری رکوع میں دیکھو کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. اس کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا, ان اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ, پھر دو پارٹی ہو گئی, ایک ایمان والوں کی اور ایک کافروں کی, دو پارٹی ہو گئی. قَالَ يَا قَوْم, کہا اے میری قوم, لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ, نبی بہت خیر خائی سے دعوت دیتے ہیں, مبلغین بہت خیر خائی سے داری میں ہاتھ ڈال کر سمجھاتے ہیں, بھائی چلو یار بہت فائدہ ہوگا, بہت ناسے ہوتے ہیں, اچھی طرح سمجھاتے ہیں. فرمایا نیکیوں سے پہلے تم برائی میں کیوں جلدی کرتے ہو, لو لا تستغفرون اللہ, چلو چلو گناہ ہو گیا استغفار کر لو, اللہ تم پر رحم کر دے گا. ہر نبی نے اپنی قوم کو استغفار کرنا سکھایا ہے, استغفار کی ترغیب دی ہے, بہت بڑی نعمت ہے, رمضان کا مہینہ ہے, کبھی استغفار کو نہ بھولو. اگر یاد نہیں لمبا استغفار اللہم اغفر لی ہی کہہ دو, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. حدیث میں آتا ہے بندہ جب تین بار اللہم اغفر لی کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے. قالوا طیرنا بکا, کیا کہنے لگے, جب ایسی نرمی سے بات کی تو کیا کہنے لگے, تم ہماری قوم میں جب سے آئے ہو تم منحوس ہو. کیا کہا, تیار نابک, تم منحوس ہو, جب سے آئے ہیں نا یہ تحت سالی ہے, بارش نہیں, یہ نہیں یہ نہیں, یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے, وہ بھی میں ماں کا اور تمہارے اوپر جتنے ایمان لائے ان سب کی نحوست ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے پھر بھی نرمی سے کہا, طائرکم عند اللہ, تمہاری نحوست اللہ کے یہاں, یعنی تمہاری بری قسمت ہے, اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ کہیں تم ایمان لے آؤ, ایک بار سزا دی کہیں سدھر جاؤ, پھر سزا دی پھر سدھر جاؤ. بل انتم قوم مفتنون تفتنون, فرمایا اللہ کی طرف سے یہ تمہاری قسمت ہے, تمہیں آزمایا جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مار کھا کر پھر میرا پیر پکڑ لے اللہ کا, منی مسلمان بن جائے, اسلام قبول کر لے. وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْتٍ يُبْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. یہاں پر کہا کہ پوری قوم نے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَ, سب نے, اور یہاں کہا نو آدمیوں نے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے, لا یصلحون, اصلاح نہیں کرتے تھے, اور کہتے قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ, آؤ ہم قسم کھاتے ہیں. کیا قسم کھاتے ہیں؟ سب بیٹھ کر قسم کھائے کہ آج کی رات میں ہم صالح علیہ السلام کو شہید کر دیں گے, اور پھر ان کے خاندان والے ہمیں پوچھیں گے تو ہم کہیں گے اللہ کی قسم ہمیں پتا نہیں ہے. قسم کھاتے وَمَكَرُوا مَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. انہوں نے اپنی میٹنگ بلائی اور قسم کھاتے رہے. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی بھی پلاننگ کر لی ہے. وہ کیا پلاننگ تھی اللہ کی؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ. سوال ہوتا ہے وہاں تو نو آدمی کا ذکر ہے, یہاں تو پوری قوم کا ذکر ہے. ہاں, نو آدمی کے کام پر پوری قوم راضی تھی. ایک آدمی گناہ کرے اور اس کے گناہ پر دوسرا راضی ہے, خوش ہے, اس کو روکتا نہیں, تو اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور دوسرے کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ کہتا اللہ اگر میرے پاس بھی اتنی نعمت ہوتی تو میں بھی اللہ تیرے راستے میں خرچ کرتا, اخلاص سے کہتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس کو اس کے خرچ کرنے کا ثواب اور تجھے تیری اچھی نیت پر اتنا ہی ثواب مل جائے گا. اور ایک آدمی کے پاس مال دولت ہے اور اس مال کو سینما میں, برائیوں میں, زنا میں اور دنیا کی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے, اور دوسرا غریب دیکھتا رہتا ہے میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی لڑکیوں کے ساتھ ایسے کام کرتا, منہ کالا کرتا, زنا کرتا, یہ کرتا, وہ کرتا, سارے گناہ کے کام. تو پھر اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو اس کے گناہ کی سزا اور تجھ کو اس گناہ کرنے والے کو دیکھ کر بری نیت پر اتنے ہی گناہ کی سزا تجھے مل جائے گی. اخذتهم الرجفہ, پوری قوم راضی تھی, سب کے سب راضی تھے. ہاں ہاں, ہم کچھ لوگوں کو مسجد میں دیکھ کر یہ نہ کہو سارے مسجد میں آ رہے ہیں, 1-2% مسجد میں آتے ہیں, 98% مسجد سے دور ہے, گناہوں کے کام میں لگے ہوئے ہیں, برائیوں میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں. ہم کوشش کریں, یہ جماعت نقل و حرکت کا کام ہوتا ہے, ہم کوشش کریں کسی طرح کہ لوگوں کو مسجد کی طرف بلائیں, دین کی دعوت دیں, نماز کی دعوت دیں, قرآن کی دعوت دیں. اللہ کے راستے میں نکلے پہلے اپنا ایمان مضبوط کریں, پھر آگے چل کر اپنا کام بڑھائیں, اس سے بڑا فائدہ ہوگا. ورنہ جب ایک آدمی برائی کرے گا اس کی برائی کی سزا سب پر آئے گی. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. سب کو تباہ کر دیا. جیسے میں نے کل سنایا تھا, ایک آدمی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طائف کا سفر کر رہے تھے, صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ ایک قبر پر پتھر مار رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ تو معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے بتایا. ورنہ ایک آدمی 5000 سال پہلے مرنے والا, 3000 سال پہلے مرنے والا, نبی کو کیسے پتا؟ اللہ نے بتایا. فرمایا صحابہوں یہ وہ آدمی جس کا نام ابو رغال ہے. ابو رغال اس کا نام بھی بتایا اور کہا جب اللہ کا عذاب آیا تھا قوم سمود کے اوپر, اس وقت یہ آدمی حرم میں بیٹھا ہوا تھا, مکہ آیا ہوا تھا, حرم میں بیٹھا ہوا تھا, یہ عذاب سے بچ گیا تھا. یہ جیسا ہی, ادھر تو لوگ تباہ و برباد ہو گئے, یہ جیسے ہی حرم سے اپنا کام عبادت ختم کر کے نکلا تھا, جب نکلا یہ طائف کے راستے میں دیکھو یہ جا رہا تھا, اس نے بھی وہی آواز, فاخذتهم الصیحہ, جیسے ان قوم نے چیخ کی آواز سنی تھی, اس کے زمانے میں اس نے بھی یہاں رہتے ہوئے چیخ کی آواز سنی اور یہیں پر تباہ برباد ہو گیا اور یہیں پر قبر میں دفن کر دیا گیا. اس کے ساتھ ایک لمبی لکڑی ہے سونے کی, وہ بھی اس کے ساتھ رکھ دی گئی. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا صحابہ نے اس کی قبر کو کھودی تو ہڈیاں تھی اور تو کچھ تھا نہیں, لیکن وہ سونے کی لکڑی صحابہ کو مل گئی. یہ ابو رغال تھا. معلوم ہوتا ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی بچتا نہیں, جوان ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچے ہو، سن لو، اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کو ایک مانو۔ زندگی گزر گئی کھا کھا کر، دانت ہمارے گھس گئے، گر گئے، ختم ہو گئے، لیکن کبھی اس زبان سے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کرتے رہے۔ فرمایا دیکھو اس قوم کی حالت، یہ قرآن ناول کی کتاب نہیں، میں ہر وقت کہتا ہوں یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، پچھلوں کے واقعات سے ہم سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لگائیں، اپنے گھر والوں کی زندگی کو صحیح رخ پر لگائیں۔ قوم تباہ ہوتی ہے، فتولی عنہم وقال یا قومی، نبی پریشان ہوتے ہیں، ایسے ہی تھوڑا ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب تباہ ہو گئے، حضرت صالح علیہ السلام ان مردہ لاشوں کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، لقد ابلغتکم، میں کیا کروں، میں نے تمہیں بڑی محنت کی، میں نے تمہیں بتایا جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کیا ہے، کفر کیا ہے، سب کچھ بتایا، تم نے میری بات نہیں سنی۔ ہاں ہاں، مردوں کو صالح علیہ السلام نے سنایا، یہی تو بات ہے، مردے سنتے نہیں۔ یا ایک سماع موتا کا پھر ایک واقعہ، میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ بات سنائی تھی کہ مردہ سنتا ہے یا نہیں، وہ سنتا نہیں، اللہ اس کو سنانے پر قادر ہے۔ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے، سنانے پر قادر ہے، تمہارا کام ہے قبرستان میں جاتے ہوئے السلام علیکم یا اہل القبور، اللہ کا کام ہے اس کو سنوانا، تمہارا کام ہے پڑھنا، اللہ کا کام ہے اس کو سنوانا۔ نبی علیہ السلام بدر کے موقع پر ایک کنویں پر گئے اور کنویں پر کھڑے ہو کر بدر والوں سے کہا، ابو جہل سے کہا، عتبہ سے کہا، شیبہ سے کہا، ہاں ہاں تم نے اللہ کے وعدے کو پا لیا، ہم نے تو پا لیا ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تین دن کی لاشیں پڑی ہوئی، یہ کہاں سنیں گے، تو مردہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ تجھ سے زیادہ سننے والے ہیں۔ اگر فتنہ نہ پھیلتا ہو قوم کے اندر میں کہ لوگ سمجھتے مردے سنتے، چلو قبر سے مانگو، اگر ایسا فتنہ نہ پھیلتا ہو، اس لیے میں نے جواب دیا، سیما الگ چیز ہے، اسما الگ چیز ہے۔ سیما کے معنی سننا، وہ سنتے ہیں یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن سنانا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم، پھر کبھی اس موضوع پر لمبا کلام کریں گے، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نے نصیحت کو پسند نہیں کیا۔ یہی بات اللہ ہم کو بھی کہہ سکتا ہے کہ تمہارے سامنے میری کتاب تھی، میرا قرآن تھا، تمہیں درس دیا جاتا تھا، تمہیں بیان سنایا جاتا تھا، مبلغین تمہارے گھر پر آتے تھے، گشت میں آ کے تھے، تمہیں بتایا جاتا تھا، لیکن تم نے نصیحت کو نہیں سنی۔ اب موت آ گئی، اب تو چاہے دنیا میں دوبارہ جائے، اب تجھے مہلت نہیں دی جائے گی، جو اعمال لینے تھے لے لیے، اب تو ختم ہو گیا، اب تیرا فیصلہ قیامت میں ہوگا، دانے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ملے گی یا بائیں ہاتھ میں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، جنت میں بھیجے، اور اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین کا کام محنت کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے سٹریٹ میں دور ہے دین سے، ان کے پاس جا کر بھی، یہ کوئی ٹھیکے داری نہیں ہے، عبداللہ خان کی، جمعہ خان کی، یا میری، یا ان کی، یا دو چار آدمی کی، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اب کوئی نبی آنے والا ہے؟ کوئی نبی مسلمہ پنجاب ہو یا کذاب ہو، اب کوئی آنے والا نہیں ہے، یہ سب جھوٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب دین کا کام کون پھیلائے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، محلے والوں کو، پڑوسیوں کو، سب کو دین کی طرف بلانا۔ اگر وہ نمازی بن جائے گا، ہماری زندگی بن جائے گی، اگر صحیح رخ پر لگ جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے عمل والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ وبارک وسلم تسلیما۔ یا رحم الرحیم یا ذل جلال والاکرام، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو نور والی بنا دے، ہدایت والی بنا دے، ہدایت والی بنا دے، ہدایت والی بنا دے، اے اللہ مانگنا ہمارا کام ہے، اللہ ہدایت دینا تیرا کام ہے، تو جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، اے اللہ ہم تیرے سامنے مانگتے ہیں، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ، اگر ہم سب کو، پوری امت کو ہدایت دے دے، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دے، خیر کے فیصلے فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، ہمارے ہماری اولادوں کو نسلوں کو نیک اور ایک بنا دے، آپس میں محبت کرنے والے بنا دے. اے اللہ یہ درس دیا جاتا ہے، اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرما دے، مجھے بھی اخلاص عطا فرما دے، للہیت نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے دین کا کام مرتے دم تک کرنے والا بنا دے، اور ہم سب کو بھی سننے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے، سب کو مرتے دم تک تیرے دین کے کام کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ہدایت لوگوں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنا دے، سبب بنا دے، اور ہمارے گھر والوں کو بھی ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے روزوں کو، عبادتوں کو قبول فرما، آخری 10 دنوں کو جو اس مہینے کی روح ہے، اے اللہ اس کی قدر کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کو تیری عبادت میں لگانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما، اسلام سے دور جا چکے ہیں دوبارہ اسلام کے پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ مقروضوں کو قرض سے سبک دوسی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جنہیں دو دکھ دردوں میں پریشان ہیں ان کے دردوں کو دور فرما، جن کی اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے اولاد کے فرما بردار بنا دے، اولاد کو فرما بردار بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ جو کام کرتے ہیں دکانوں میں، فیکٹریوں میں، جاب میں، اے اللہ ہر ایک کی روزی میں، روزگاری میں خوب برکت نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، مرتے دم تک استقامت علی الدین نصیب فرما، استقامت علی ایمان نصیب فرما، دین کی تبلیغ کرنے کے میں توفیق نصیب فرما، دین کے دعوت والے کام کرنے کے میں توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، آج جمعہ کا دین ہے. اے اللہ اکثر مفسرین محدثین فرماتے ہیں عصر سے لے کر مغرب تک دعائیں قبول ہوتی ہے. اے اللہ یہ گھر بھی تیرا ہے، اے اللہ مسجد تیرا گھر ہے، اے اللہ ہم تیرے مہمان ہیں، اے اللہ تیرے سامنے تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں. اے اللہ عصر سے مغرب کا وقت ہے، جمعہ کا دین ہے. اے اللہ ایسے وقت میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم اپنے لیے صرف نہیں مانگتے پوری امت کی مغفرت فرما دے، پوری امت پر رحمت کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام جنہوں نے ہمیں تعلیم دی اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، زندہ ہے انہیں عافیت نصیب فرما دے، جو دنیا سے جا چکے انہیں مغفرت فرما دے، ہم سب کے دوست احباب کی مغفرت فرما. بہت سارے دوست احباب نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، ہم سب کو کہا ہے. اے اللہ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دے، سب کو عافیت نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتہ.